أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سورة مباركة والعصر قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے الا چار نکاتی منصوبے پر عمل کرنے والے لوگ ایمان عمل صالح حق کہنے کی جرأت اور حق سننے کا حوصلہ صبر اور استقامت صبر کرنے کی ہمت اور معاشرے کو استقامت کا گہوارہ بنانے کا حوصلہ اور حکمت اسلامی معاشرے میں ایک شخصیت کیسے ہوتی ہے اگر اسے چند جملوں میں اور چند آیات اور فقرات کے اندر محسوس کرنا ہو تو سورہ والعصر کی تلاوت کرنی چاہیے یہ سورہ ایک مسلمان شخصیت کو ایک مسلمان خاص فرد کو رہنمائی کرتی ہوئی دکھائی دیتا ہے یہ سورہ کہ کس طرح اسے جینا چاہیے آج کی میری مجلس کا عنوان ہے شخصیت اور علم میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نہ اچھے کپڑوں سے شخصیت بنتی ہے نہ بڑی سواری سے شخصیت بنتی ہے شخصیت کا تعلق فضیلتوں سے ہوتا ہے منصبوں سے نہیں ہوتا شخصیت اس وقت شخصیت کہلائے گی جب اس کے اندر کچھ جوہر ہوں وہ جوہر کیا ہیں ان میں سے ایک جوہر کا تذکرہ آج کی مجلس میں اور ایک پہلو کل کی مجلس میں اور اسی طرح مختلف جوہروں کا تذکرہ مسلسل مجالس میں رہے گا علم شخصیت کا جوہر ہے وہ سوکھے پتے کی طرح ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ جیتے جی مردہ ہوتا ہے کہ جو علم نہ رکھتا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں کہ جو صاحب علم نہ ہو انسان علم کے ذریعے باشعور بنتا ہے حکیم بنتا ہے دقیق بنتا ہے معاملہ فہم بنتا ہے سمجھدار کہلاتا ہے باشعور کہلاتا ہے اگر علم نہ ہو تو یہ انسان ایک چلتی پھرتی میت ہوا کرتا ہے، جس کی جانب میرے معصوم نے بھی ارشاد فرمایا العالم حی ولو کان میتا والجاہل میت ولو کان حیا، عالم زندہ ہے چاہے مردہ ہو جائے، رحلت کر جائے، قبر کے حوالے اسے کر دیا جائے، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، اور جاہل مردہ ہے چاہے چلتا پھرتا دکھائی دے رہا ہو. معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا، وہ اسلامی معاشرہ، کہ جس کے اندر علم رکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو رہا ہو. اور یہ مجمع جس سے میں مخاطب ہوں اور یہ سامعین جو مجھے حوصلہ دے رہے ہیں، ان کا تو تعلق ہی ایسے خانوادے سے ہے جن کا سب سے بڑا امتیاز علم. جب مولا کائنات سے ساسا ابن سوہان نے پوچھا، مولا کے خاص صحابی ہیں، رازدار صحابی ہیں، ہر ایک سے مولا نے راز کی باتیں نہیں کی ہیں، یا وہ صحابی مالک اشتر ہے یا وہ صحابی ساسا ابن سوہان ہے. جب مولا کے صحابی ساسا ابن سوہان نے مولا سے پوچھا، مولا ہمارے نزدیک آپ کی بڑی فضیلتیں ہیں، گنوائیں انہوں نے فضیلتیں، مولا ہمارے نزدیک یہ فضیلت، شجاعت آپ کی فضیلت، سخاوت آپ کی فضیلت، بستر پیغمبر پر سونا آپ کی فضیلت، آپ بتائیے آپ کے نزدیک آپ کی کیا فضیلت. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا ایسا صاحب نے سوہان، میرے نزدیک میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. اور آپ کو احساس ہے گواہ رسول سخاوت کی بنیاد پر نہیں بنے میرے مولا، گواہ رسول عزیزان گرامی شجاعت کی بنیاد پہ قرار نہیں پائے، علم کی بنیاد پہ قرار پائے. ومن عنده علم الكتاب کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الكتاب. اللہ گواہی کے لیے کافی ہے رسول کی، اور وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے. میرے مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میں ہی وہ ہوں جس کے پاس قرآن کا پورا علم ہے. لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی چاہنے والا ہو اور وہ علم سے عاری ہو، نہیں ہو سکتا. آج کی اس مجلس میں مجھے بہت سے پیغام دینے ہیں، وقت میرے پاس دو چار منٹ کا آج نسبتاً کم ہے. عزیزان گرامی، بڑے فرائض بڑی ذمہ داریاں محسوس کر رہا ہوں، شہر کے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، کل بھی کہہ چکا آج بھی تکرار کر رہا ہوں، ہمیں عزادار نہیں بچانا ہے، عزاداری بچانی ہے. یہ سارا مجمع مرنے کو تیار ہے مگر علم بچ جائے. یہ ذہنوں سے نکال دیا جائے کہ عزاداری کو محدود کیا جائے گا، عزاداری محدود نہیں ہوگی. یہ ملک ہم نے بنایا ہے، ہم نے سنبھالا ہے، آئندہ بھی بچائیں گے، آئندہ بھی چلائیں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے برادران اہل سنت نے بھی بنایا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ معاون اور مددگار تھے. لہذا انہیں جتنا حق ہے اتنا ہمیں حق ہے، جتنا ہمیں حق ہے اتنا انہیں حق ہے. نہ یہ سنیت کی بات ہے، نہ یہ شیعت کی بات ہے، حقوق بشر کی بات ہے، ہمارے شہری حقوق کی بات ہے. کل بھی ایک بظاہر عزاداروں پر ایک حملہ کیا گیا، اس کے اندر کچھ لوگ متاثر ہیں، کراچی میں بھی اور سرحد کے اندر بھی، لیکن کوئی بات نہیں، جن کے ہاتھوں میں قلم ہوتے ہیں وہ قوم کبھی مرا نہیں کرتی، جن کے ذہنوں میں شعور اور علم ہوا کرتا ہے وہ قوم کبھی مرا نہیں کرتی. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، یہ پہلی مجلس میں میں کہہ چکا ہوں، ہم مظلوم ہیں مجبور نہیں ہیں، اور جو مظلوم قوم ہوا کرتی ہے وہ اپنے جینے کے رستے بناتی ہے. دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم انہیں ختم کر رہے ہیں، یہ کم ہو رہے ہیں، یہ محدود ہو رہے ہیں، وہ اپنے رستے بنا رہے ہوتے ہیں. اور مظلوم کے جینے کا ایک رستہ ہے علم کا فروغ. جتنا ہم نے اپنی قوم میں علم کو فروغ دے دیا، اتنا سمجھیے ہماری بقا متضمن ہوتی چلی جائے گی، ہماری بقا محفوظ ہوتی چلی جائے گی. یہ مجمع آج عہد کرے گا میری مجلس کے بعد کہ ان میں سے کم چند افراد جو مخیرین میں سے ہیں وہ عہد کریں کہ قوم و ملت کے نادار مگر ہوشیار بچوں کی تعلیم کا خرچہ اپنے اوپر لیں گے. اگر ایک صدقہ جاریہ ابھی میری قوم کے ایک فرد نے اپنے اوپر لے لیا تو عزیزان گرامی یہ بچہ بھی تو کسی قابل ہوگا کل جا کر, یہ بھی چار بچوں کی تعلیم کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے گا. یہ ترقی کرنے والی قوم ہے اس لیے کہ مظلوم ہے. ہمارا امتیاز علم, اس لیے کہ جن صاحبان امتیاز سے محبت کر رہے ہیں ان کا امتیاز علم. کسی زبان سے ہم نفرت نہیں کر سکتے اس لیے کہ واحد گھرانہ ہے اہل بیت کا جو کائنات کی ساری زبانوں کے عالم تھے. میرے مولا امام حسین فرماتے ہیں اگر مشرق سے مغرب تک ایک مکان ہو اور اس میں 100,000 دروازے ہوں اور ہر دروازے سے ایک نئی زبان بولنے والا جاتا ہو تو وہ ساری زبانیں یا میں حسین جانتا ہوں یا میرا بھائی حسن جانتے ہیں. عزیزان گرامی آج میرا موضوع ہے شخصیت اور علم. شخصیت شخصیت ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو. تھوڑی تمہیدی بیان سے گزروں گا. پروردگار عالم نے ہر نبی کو معجزہ دیا. حضرت موسیٰ کو تورات, حضرت عیسیٰ پر انجیل, حضرت داؤد پر زبور. مگر حضرت داؤد کا معجزہ زبور نہیں تھا, لوہے کو نرم کرنا حضرت داؤد کا معجزہ تھا. بغیر اوزار کے حضرت داؤد تلوار بنا لیتے تھے, نیزہ بنا لیتے تھے, لوہے کی شکلیں تبدیل کر دیتے تھے, لوہا ان کے ہاتھ میں موم پڑ جاتا تھا. حضرت موسیٰ کے اوپر اللہ نے تورات کو ضرور نازل کیا مگر حضرت موسیٰ کا معجزہ تورات نہیں ہے, عصائے موسیٰ معجزہ ہے حضرت موسیٰ. حضرت عیسیٰ ضرور انجیل ان پر نازل ہوئی مگر انجیل حضرت عیسیٰ کا معجزہ نہیں ہے. مردوں کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ کا معجزہ. عزیزان گرامی یہ جتنے معجزے ہیں ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, جب سارے معجزوں کا مجموعہ کہیں پر پیش کیا جائے تو میرے پیغمبر کے لیے وہ روزمرہ کا مشغلہ بن جاتا ہے. یہ لوہے اللہم صل علی, یہ لوہے کو نرم کرنا تو کوئی بات نہیں ہے میرے پیغمبر کے لیے, اللہ کے نبی کے لیے. یہ عصائے موسیٰ جو حضرت موسیٰ کے لیے عزیزان گرامی ایک معجزہ تھا, میرے پیغمبر کے لیے اللہ کے نبی کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہے, یہ روزمرہ کا کام ہے. اور یہاں تو اگر کوئی سچا ہو کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ نبی ہو, وہ بھی ایسے کام دکھانا شروع کر دیتا ہے. عزیزان گرامی ولایت تکوینی کا ایک مفہوم میرے محترم سننے والوں کے ذہنوں میں ہے. ولایت تکوینی کا تعلق صرف نبی اور اماموں سے نہیں ہے. جو ولایت کے سمندر میں قطرہ بن کر سمندر کا حصہ بن جائے وہ بھی ولی بن جاتا ہے. لہذا حضرت رسول اکرم کے لیے یہ سارے معجزے معجزے نہیں ہیں. 1,000 معجزے تو علامہ مجلسی نے لکھے ہیں پیغمبر کے. نبی مکرم کا معجزہ یہ نہیں ہے کہ درخت کو حکم دیا اور وہ چلتا ہوا آ گیا. نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرما رہے ہیں وہ درخت چلتا ہوا آیا, اس کی شاخیں میرے اوپر سایہ کر رہی تھیں اور پیغمبر سے وہ بات کر رہا تھا. ہم تو درختوں کی بولی کو سمجھتے نہیں, ہم تو سنتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بولتے بھی ہیں یا نہیں, لیکن پیغمبر درختوں کی بولیوں کو سنتے بھی ہیں, درختوں سے بات بھی کرتے ہیں. ایک طویل داستان ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے معجزے نبیوں کے پاس تھے یہ سارے, توجہ چاہوں گا جملے پر, یہ سارے عملی معجزے تھے. بھائی عصائے موسیٰ یہ عملی معجزہ ہے, مردوں کو زندہ کرنا یہ عملی معجزہ ہے, حضرت داؤد کا لوہے کو نرم کرنا یہ عملی معجزہ ہے. اور عمل زمانے سے مقید ہوا کرتا ہے, زمانے سے محدود ہوا کرتا ہے, زمانے کا پابند ہوا کرتا ہے. بتائیے جس مردے کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا کیا وہ آج تک زندہ ہے؟ کچھ عرصے بعد وہ مر گیا. حضرت موسیٰ کی عصا کے داستانیں اور واقعات تو اب تاریخ کا حصہ بن گئے. کہاں ہیں آج حضرت موسیٰ کی عصا کی کرامت اور وہ معجزے؟ اس لیے کہ جو عملی معجزے ہوا کرتے ہیں, درود پڑھ لیں گے محمد و آل محمد, ان کا تعلق توجہ ہے میرے ساتھ، ان کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوا کرتا ہے، عمل ہوا ایک زمانے کے بعد ختم ہو گیا، اب تاریخ بن گئی، اب معجزہ بیان نہیں ہو رہا، تاریخ معجزہ بیان ہو رہی ہے. لیکن عزیزان گرامی، سارے نبیوں میں واحد اللہ کے آخری پیغمبر یعنی ہمارے خاتم الانبیاء ہیں، جنہیں اللہ نے عملی معجزہ تو مشغلے کے طور پر دیا، لیکن نبی کا جو اصلی معجزہ ہے وہ علمی معجزہ ہے، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، مجلس اعظم میں صاحبان اقتدار بھی تشریف فرمائے، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ بھی تشریف فرمائے مجلس میں، اور کونسلیٹ سے آئی ہوئی خواتین بھی مجلس اعظم موجود ہیں، جناب وقار مہدی بھی تشریف فرمائے. میں ان سے زیادہ اس لیے بھی مخاطب ہوں کہ یہ صاحبان اقتدار بھی ہیں اور صاحبان اختیار بھی ہیں، اور جو صاحبان اختیار ہوا کرتا ہے اسی سے توقع بھی لگائی جاتی ہے. اور ایک توقع آج کی اس مجلس میں ان صاحبان اقتدار اور اختیار سے یہ ہے کہ جتنا اپنے دور میں علم کو فروغ دے دیں اتنا ان کے لیے آخرت بھی سنورے گی اور دنیا بھی بہتر ہو جائے گی. عزیزان گرامی، لہذا پیغمبر اکرم کی زندگی پر ذرا غور فرمائیں کہ پیغمبر کا معجزہ قرآن علم، اور پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں پروردگار عالم نے سب سے پہلے مجھے علم دے کر بھیجا. یہ دنیا اللہ نے کھیل کود کے لیے بنائی ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. بتحقیق یہ دنیا لعب اور لہو، کھیل کود کی جگہ ہے. دسترخوان پر کھانے بڑھ گئے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لباس اچھے سے اچھا ہو گیا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، سواری اور مکان اچھا ہو گیا کوئی فخر کی بات نہیں ہے. یہ تو جو انسان کے وجود میں حیوانیت کا پہلو ہے اس کی تسکین ہو رہی ہے، ابھی انسانیت کی غذا کہاں ہے؟ توجہ چاہوں گا تھوڑا سا. عزیزان گرامی، جب انسان کھا کر کمال پر پہنچتا ہے تو 15 کھانے اپنے دسترخوان پہ رکھ لیتا ہے اور فخر سے کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی کھانے پینے والا نہیں ہے. تو شاید اگر کھانے پینے کا یہی معیار ہے تو وہ جانور اچھا کھاتا پیتا ہے جسے کوئی پابندی نہیں ہے کہ کہاں سے کھا لے اور کس کا کھا لے. اگر اچھا لباس پہننا معیار ہے تو عزیزان گرامی، یہ اچھا لباس پہننے والا انسان جب کمال پر پہنچتا ہے تو ریشم پہنتا ہے. توجہ ہے نا، سب سے مہنگا کپڑا ریشم. جب یہ ریشم کا کپڑا پہن لیتا ہے تو فخر سے کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی ہے اس سے مہنگا کسی نے کپڑا پہنا ہوا ہے؟ تو بھائی فخر تو اس کیڑے کو کرنا چاہیے جس کا یہ فضلہ پہنا ہوا ہے. یہ انسان کہاں فخر کر رہا ہے اس بات سے؟ یہ جب کمال پر لباس کی دنیا میں پہنچتا ہے تو کیا حیوانیت بڑھتی چلی جاتی ہے. بہت اچھا، اگر سواری اسے بہت اچھی مل جائے تو کیا ملتا ہے؟ کوئی سواری ایسی ہے جو بغیر سر جھکوائے ہوئے بیٹھنے کا موقع دیتی ہو؟ کوئی گاڑی ایسی نہیں ہے جس میں سر جھکائے بغیر نہ بیٹھ سکے. انسان کی انتہا کہ سواری اگر اچھی مل، پہلے کی سواری پھر بہتر تھی، گھوڑا کہ بیٹھنے والا جلال کے ساتھ بیٹھتا تھا. آج کا انسان سمجھ رہا ہے ترقی کر رہا ہے، یہ مادیت میں ترقی کر رہا ہے، معنویت میں نزول کر رہا ہے، تنزل کر رہا ہے. جب یہ اس کمال پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے یہ چیزیں آ گئی، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی، یہ جو اللہ نے کھیل کود کی جگہ بنائی تھی، لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، اس کھیل کود کی جگہ کو اللہ نے کھیل کود کے لیے بنایا تھا، تو اس کا ہمیں ایک پہلو رکھنا چاہیے کہ یہ کتنا فیصد کھیل ہے. شاید میری بات اس طرح واضح ہوگی اپنے بچوں اور جوانوں پر، بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں، وہ یہ کہ جس طرح اسکول میں 20% حصہ کھیلنے کے لیے رکھا جاتا ہے، 80% حصہ پڑھنے کے لیے رکھا جاتا ہے، کھیلنے کے لیے 20% کا حصہ اس لیے رکھا گیا تاکہ اس کی طبیعت کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے، مزاج میں کھیلنا ہے اس کے، مزاج میں بازیگری ہے اس کے، لہذا 20% اس کے لیے میدان رکھ دیا جائے، کھلونے رکھ دیے جائے۔ آج کے بچے میں اور کل کے بچے میں بھی ایک موٹا سا فرق ہے، کل کا بچہ جب اسکول جاتا تھا تو شاید روتے روتے جاتا تھا، آج کا بچہ والدین کو کہتا ہے کہ ہمیں اسکول پہنچائیے، آج کا بچہ شوق سے اسکول جاتا ہے۔ یہاں بھی ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چل جاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہرین تعلیم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تعلیم کی دنیا میں ترقی کی ہے، ہم نے نفسیات بشر کے مطابق تعلیم کے نظام کو ڈھال دیا ہے، اور بشر کی نفسیات میں یہ ہے، بشر کی نفسیات میں یہ ہے کہ بشر کو جب پڑھانا مطلوب ہو تو آج کے بچے کو پڑھانے والے اساتذہ سبق کے ساتھ، کتاب کے ساتھ شکلیں بھی دکھاتے رہتے ہیں۔ پہلے کا بچہ الف بے سیکھتا تھا شاید 2 مہینے میں، آج کا بچہ 4 دن میں بھی سیکھ لیتا ہوگا، اس لیے کہ ایک جانب الف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک جانب الف کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک جانب بے لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک جانب بے کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح بچہ کھیل کھیل میں اسے اور اسے تطبیق دینا شروع کر دیتا ہے، ایک ہے نظریہ، ایک ہے عمل، ایک ہے علم، ایک ہے اس پر عمل۔ 2 چیزیں آج ماہرین تعلیم نے رکھ دیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ کام تو اللہ کا ہے، پروردگار عالم نے قرآن بھی رکھا اور اہل بیت بھی رکھے، قرآن کو پڑھتے رہو، اہل بیت کو دیکھتے رہو، اسلام سمجھ میں آ جائے گا، درود بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، لہذا محسوس کیجئے گا کہ یہاں پر یہ کھیل کود کی جگہ، مگر اس کھیل کود سے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، کھیلنا تو تمہاری حیوانیت کی تسکین ہے، تمہیں اصلی کسی اور کام کے لیے بھیجا گیا، لہذا اس نے ہم پر ایک لطف کیا جسے امامت کہا جاتا ہے۔ امامت ایک اللہ کا لطف ہے، حق اور ہوتا ہے، لطف اور ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمارا جو حق تھا عقل وہ ہمیں دے دی تھی، لیکن ہم پر ایک کرم کیا جسے امامت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی یہ عقل گرد اور غبار کا شکار ہو جائے گی اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لہذا ہم تمہارے درمیان نظام امامت کو قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ذمہ داری اللہ کی تھی، انا علینا للہدا و انا لنا للآخرۃ و اولیٰ، یہ ذمہ داری اللہ کی تھی، لہذا اس نے معلم بھیجا جس معلم کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس معلم کو پڑھا کر بھیجا۔ اب جب وہ معلم اول، اب میں نے جملہ کہہ دیا تو اسے نبھاؤں، عزیزان گرامی، دنیا کے دانشور آج کہہ رہے ہیں کہ معلم اول ارسطو ہے اور معلم ثانی فارابی ہے، معلم اول ارسطو نہیں ہے، معلم ثانی فارابی نہیں ہے، معلم اول نبی ہے اور معلم ثانی علی۔ نبی جو معلم اول ہیں، علم کی بات کر رہا ہوں، نبی جو معلم اول ہیں وہ معلم ثانی کا تعارف کروا کے جا رہے ہیں۔ بلغ، یہ جو بلغ کا حکم دیا جا رہا ہے یہ معلم ثانی کا تعارف ہی تو ہے، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 63، پیغمبر اکرم جب اس حکم کو پانے کے بعد حج کے لیے تشریف لے گئے تو منا میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ یہاں بھی آپ ذرا تھوڑا سا مجھے کہنے دیجئے کہ یہاں 10 طریقے ہیں اس حدیث کے، حدیث ثقلین کے 10 طریقوں میں 9 طریقوں نے کہا ہے کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، 1 طریقے نے کہا ہے کتاب اللہ و سنتی۔ اس مجمع سے زیادہ کوئی سنی مجمع نہیں ہے، سنت کی مخالفت مراد نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور سنی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، لہذا صرف ایک زاویہ بتانا چاہتا ہوں، 10 طریقوں میں سے 9 طریقے کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، 9 راوی نہیں،
ہر طریقے میں 10, 20, 50, 100 راوی ہو سکتے ہیں. 10 طریقے بتا رہا ہوں, 10 طریقوں میں 9 طریقوں میں کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, اور ایک طریقہ ہے کتاب اللہ و سنتی. تو جو دفاع کر رہے تھے کہ سنتی نبی نے فرمایا ہے, وہ کہنے لگے کہ جو عترتی اہل بیتی جنہوں نے کہا ہے وہ بھول گئے, اور بھول کر انہوں نے عترتی اہل بیتی کہہ دیا. میں ماہرین نفسیات سے ذرا سہارا چاہتا ہوں, بھولنا نفسیاتی مسئلہ ہے, اور نفسیات میں بھولنے سے کمی کی جاتی ہے, اضافہ نہیں کیا جاتا. ایک درود پڑھ لیں محمد والے محمد. پیغمبر اکرم تشریف لے جانا چاہتے ہیں, حکم آ گیا ہے میرے حبیب 2 مہینے سے زیادہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے, کہ حج کا مہینہ ہے, ذی الحج کا مہینہ ہے, سفر میں تمہاری رحلت ہونے والی ہے, پہنچا دو وہ چیز جو ہم نے تم پر نازل کی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر یہ نہیں پہنچائی, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. بہت جلدی جلدی عرض کروں, پیغمبر قیامت تک کے نبی 23 برس کا کام کر کے جا رہے ہیں. کام تو قیامت تک کا کرنا ہے پیغمبر کو, لہذا ایسا نظام دے جاؤ جو تمہارا کام چلتا رہے, تمہاری ذمہ داری چلتی رہے. اب پیغمبر نے منا میں کہہ دیا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, ایک اپنی عترت, اپنی اہل بیت. لیکن آیت نہیں آئی رضی, تو میں راضی ہو گیا. شاید اس کا سبب یہ بھی رہا ہو کہ بعد میں اختلاف ہوگا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے. بات واضح نہیں ہے ابھی حبیب میرے, میں راضی نہیں ہوں گا اس جملے پر. بہت اچھا جملہ تم نے کہا, میرے حکم کے مطابق ہی کہا, مگر اور واضح کرو. پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ جب حج کر کے لوٹ رہے ہیں اور ایسے میدان میں پہنچے, سنی ہوئی بات ہے میرے زاویے سے اور میری دید سے بھی سنی ہے, جب پہنچے ایک مقام کے اوپر تو پروردگار عالم نے حکم دیا, اب وقت نہیں ہے, یہ لوگ اپنی اپنی منزلوں پر چلے جائیں گے, یہاں اسی میدان غدیر میں پہنچا دو وہ چیز جو ہم نے تم پر نازل کی. پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ حی علی خیر العمل کی اذان کہلوائی, آگے جانے والوں کو دوبارہ بلایا, پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا, اور ایک مخصوص ممبر بنایا, اور اس کے بعد مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا, میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. پروردگار عالم نے کہا ہم راضی ہو گئے, اس لیے کہ اب دکھا بھی دیا, بتا بھی دیا, جتا بھی دیا, اب کوئی شبہ نہیں رہے گا کہ وہ علی مراد ہے یا یہ علی مراد ہے. جی یار, لیکن یہاں گرامی, پیغمبر کو جو اللہ نے حکم دیا وہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 63 آیت ہے, بلغ ما انزل الیک من ربک, اور جب اللہ راضی ہو رہا ہے تو سورہ مائدہ کی وہ 3 آیت ہے. میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, اس آیت کو تو 64 آیت ہونا چاہیے تھی. پیغام پہنچا دیا, اب اللہ راضی ہو رہا ہے تو 63 آیت کے بعد 64 آیت ہونا چاہیے تھی. پیغام پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے 63 آیت میں, پیغام پہنچانے کے بعد جب اللہ راضی ہو رہا ہے تو وہ 3 آیت. عزیزان گرامی, قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہی ترتیب ہے جسے نبی نے چھوڑا ہے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیے, فرشتے حفاظت نہیں کریں گے آ کر, اس کی ترتیب اس کی حفاظت کر رہی ہے, اس کا جو انداز ہے وہی اس کی حفاظت کر رہا ہے. اگر قرآن مجید کی آیت کو اس انداز سے رکھ دیا جاتا جس انداز سے نازل ہوئی ہے تو تورات اور زبور انجیل کی طرح تحریف ہو جاتی, کہ ہم ایک آیت کو ایسی جگہ رکھیں گے جہاں تم ڈھونڈتے رہو وہ کون سا پیغام ہے جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے, اور جب تمہیں مل جائے گا تو پھر تمہارے تدبر میں اضافہ ہوگا. اور ہمارے مشاہدے کے اندر ایسا بھی ہے کہ جب ہم کسی قیمتی شے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں
اور گھر سے سفر کر رہے ہوں
تو اس قیمتی شے کو ہم کم قیمت اشیاء کے ساتھ ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر چور آ جائے تو وہ اس قیمتی شے کو دیکھ نہ پائے اس لیے کہ کم قیمت شے کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. یہ جو 63 آیت ہے جس میں مولا کی ولایت کا اعلان کا حکم دیا جا رہا ہے یہ جانوروں کے ذبیحے کے ساتھ آئی ہے. جانور کو ذبح کیسے کیا جائے گا سمجھو چاہوں گا, اگر سینگ لگ جائے ایک جانور کا دوسرے جانور کو تو وہ مردار ہو جائے گا, اسے نہیں کھایا جائے گا. اگر وہ بغیر ذبیحے کے مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے, اسے ذبح کر کے کھایا جائے تو ذبح کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے. اس انداز سے قرآن مجید میں بیان کرتے کرتے فوراً کا بلغ ما انزل الیک من ربک, کم قیمت شے کے ساتھ اعلی قیمت شے کو رکھ دو تاکہ چوروں سے محفوظ رکھا جائے. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. جی علماء کرام کو اپنا سبق سناؤں. علامہ مرزا یوسف حسین صاحب تشریف فرمائے, پروفیسر علی امام صاحب. عزیزان گرامی محسوس کیجیے گا اس بات, یہ معلم اول در حقیقت غدیر میں معلم ثانی کا تعارف کروا رہا ہے. انا مدینۃ العلم علی بابہا. معاشرے میں جب تک مطالعہ کا فروغ نہ دیا جائے معاشرے سے فساد ختم نہیں ہوگا. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ, معاشرے سے جب تک فساد ختم کرنا مطلوب ہے تو معاشرے میں علم کا فروغ دینا ہوگا. مکے حج کی سعادت کے لیے گئے تو ایک اسی لباس میں ایک صاحب نے دیکھ کر کہا کہ یہ ایران سے آئے ہیں. میں نے کہا نہیں صاحب پاکستان سے آئے ہیں, مصری تھے. کہنے لگے یہ لباس تو ایرانی پہنتے ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ ہر شیعہ عالم لباس پہنتا ہے اگرچہ میں طالب علم ہوں. کہنا اچھا پاکستان میں بھی شیعہ ہیں. بات تھوڑی سی بڑھی. کہنے لگا اب آئی گئے ہو تو اپنی اصلاح کروا کے جاؤ. میں نے کہا بھائی کیا اصلاح کروانی ہے. تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی, میں نہیں چاہتا اسے دہرانا. مگر میں نے کہا ٹھیک ہے ہم گفتگو کرتے ہیں مگر مناظرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. مناظرے کا ایک بنیادی اصل یہ ہے, آپ میری کتاب کا حوالہ دیجئے میں آپ کی کتاب کا حوالہ دوں. یہ کیا بات ہوئی کہ ہماری کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے اور ہمارے خلاف محاذ آ رہی ہیں. معاشرے سے فساد اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ سنی شیعہ کو نہ پڑھے, شیعہ سنی کو نہ پڑھے. مطالعہ بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمارے درمیان جو اختلافات خدا نخواستہ سازشوں کے تحت ڈالے گئے ہیں, ہمارے درمیان جو فساد ڈالا گیا ہے سازشوں کے تحت, یہودیت نے ڈالا ہے, اس کا خاتمہ بھی ہم کریں گے. اور وہ خاتمہ اس طرح سے ہوگا کہ مطالعہ بڑھایا جائے. احمد فیضی لاہور کے ایک ہمارے برادران اہل سنت کے عالم دین, وہ کہنے لگے مجھ سے ایک چاہنے والے نے سوال کیا کہ مولانا ایک گھنٹے کی گفتگو آپ کی سن لی مگر آپ کی ایک گھنٹے کی گفتگو میں علی کا تذکرہ نہیں آیا, کیا پیغمبر کی حدیث سنی شیعہ کیا متفق نہیں ہے کہ تیرو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو. تو وہ مجلس کسی کی بھی ہو کیسی بھی ہو کہیں کی بھی ہو اس میں کہیں نہ کہیں علی کا ذکر آنا چاہیے. وہ فرمانے لگے مجھے ایک سننے والے نے تذکر دیا, میں نے اپنے مدرسے کا نام ہی جامعہ علی ابن ابی طالب رکھ دیا. اور انہوں نے کہا کہ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو لکھوں. تو مکے حج کرنے گیا تو جب وہاں کی ایک کتاب فروشی کی دکان پر پہنچا تو امام نسائی کی کتاب دیکھی, خصائص علی ابن ابی طالب. کتاب بظاہر بہت مختصر تھی. کہنے لگے کہ میں نے اسے اٹھا لیا کہ اس کی شرح لکھوں گا. امام نسائی کی کتاب خصائص علی, اس کی شرح کہتے ہیں میں پاکستان لاہور میں بھی حیات ہیں. اور کتاب کا نام بھی انہوں نے لکھا ہے, کتاب کا نام انہوں نے لکھا ہے مناقب علی ابن ابی طالب. کتاب موجود بھی ہے یہاں بھی پاکستان کراچی میں بھی مل رہی ہے. اس میں وہ لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ جب میں اس حدیث پر پہنچا, اگر آپ کی سماعت میرے ساتھ ہے تو جملہ کہوں. وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا ابو الحسن ابن مغازلی کو, اہل سنت کے 384 ہجرے کی محدث, وہ لکھتے ہیں کہ میں نے انہیں پڑھا, وہ لکھ رہے تھے کہ میں نے علی کے فضائل پر کتاب مناقب علی ابن ابی طالب اس لیے نہیں لکھی کہ میں شیعہ ہوں, بلکہ میں نے علی کے فضائل اس لیے لکھی کہ میں نے پیغمبر کی حدیث پڑھی ہے, جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کے ہزار گناہ معاف, اس کے ہزار درجے بڑھا دیے جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں آج علامہ فیضی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے مطابق مولا علی کے فضائل لکھنا شروع کیے, اور جب لکھتے لکھتے اس حدیث پر پہنچا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو بڑے بڑے نام ہیں میرے پاس, وقت کم ہے, جو انہوں نے لکھے ہیں جنہوں نے اس حدیث پر خدشہ وارد کیا ہے. ایک نام تو لے دیتا ہوں, مجھے کوئی خوف نہیں ہے, ابن تیمیہ نے تو کہا کہ اس کا متن ہی صحیح نہیں ہے. جی اس لیے کہ پیغمبر شہر علم تو ہیں, مگر باب شہر علم تو سارے صحابہ ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس جتنا اسلام پہنچا, جتنا دین پہنچا, وہ سب صحابہ کرام سے ہی تو پہنچا ہے. تو کہنے لگے میں اس کا جواب تلاش کر رہا تھا کہ حضرت امام تیمیہ کو بتاؤں کہ اس کا جواب کیا ہے. تو ایک مرتبہ میں نے ایک کتاب دیکھی اور اس کتاب کا نام تھا تصفیت ما بین سنی و شیعہ, اور یہ کتاب ہے پیر طریقت قطب گولڑا شریف پیر مہر علی شاہی. انہوں نے کتاب لکھی ہے مولا کائنات کے فضائل میں, اور اس حدیث کے بارے میں انہوں نے لکھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, اور انہوں نے جواب دیا امام تیمیہ کا کہ آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سارے علوم پیغمبر, سارے علوم اسلامی ہمیں صحابہ کرام سے ملے, لیکن جہاں سارے صحابہ کرام کا علم کمال پر پہنچتا ہے, علی ابن ابی طالب کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور پیر درود پڑھنے کے محمد والے محمد والے. عزیزہ نگرامی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دلیل تلاش کی, ایک دلیل یہ جو انہوں نے دی, اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ حدیث سمجھ میں آئے گی اگر علم و علم صرف اور علم نحو نہ پڑھا ہو. کہتے ہیں علم نحو عربی گرامر, فاعل مفعول, جزم رفع نصب تمیز حال, یہ جو علم عربی گرامر ہے, جب تک اسے نہ پڑھا جائے نہ حدیث سمجھ میں آئے گی نہ قرآن سمجھ میں آئے گا. یہ پیر گولڑا شریف فرما رہے ہیں, پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ جب تک عربی گرامر کو نہ پڑھا جائے علوم قرآن, قرآن کی آیات, حدیث پیغمبر سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور علمی ادبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عربی گرامر کے موجد ہیں علی ابن ابی طالب. علی نے بتایا ہے کہ فائل کسے کہتے ہیں, مفعول کسے کہتے ہیں, حال کسے کہتے ہیں, تمیز کسے کہتے ہیں, رف کہاں لگتا ہے, جزم کہاں لگتا ہے, کسرہ کہاں لگتا ہے, زیر کہاں لگتا ہے. علی نے بتایا ہے کہ پڑھیں گے کیسے قرآن کو. اور جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس عزیزوں میں نے اس بحث کو یہاں پر چھوڑا. ابن اسیر نے امیر المومنین سے لے کر ابن کثیر نے النہایا والبدایا کے اندر امیر المومنین سے لے کر سیبویہ تک, جو عربی ادب کا بڑا امام کہلاتے ہیں سیبویہ, امیر المومنین سے لے کر سیبویہ تک سلسلہ سند کو لکھا ہے کہ جو سیبویہ بیان کر رہے ہیں یا علی نے بیان کیا ہے. لہذا یہ حدیث متنن بھی درست ہے, سندن بھی درست ہے, اور اس لیے کہ معلم ثانی ہے علی. عزیزان گرامی وہ معلم ثانی ایک اعلان کر رہا ہے کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی ابدا, جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. یہ جہاں استادوں کے احترام کی حدیث ہے وہاں علی ابن ابی طالب کا چیلنج ہے. کوئی ہے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے؟ کسی کے پاس اتنا علم ہے کہ کوئی مجھے ایک حرف بھی پڑھائے؟ عالم اسلام متفق ہوا ہے دو شخصیتوں پر, ایک حضرت عمر تعلیم میں سب سے زیادہ, ایک حضرت ابن عباس تعلیم میں سب سے زیادہ. جب ان دونوں سے پوچھا جائے تو دونوں علی بن ابی طالب کے سامنے زانو ادب طے کر رہے ہیں. ایک فرما رہے ہیں مناجات میں, حضرت عمر فرما رہے ہیں مناجات میں, یا اللہ کوئی ایسا مسئلہ میری زندگی میں مت لائیو جسے حل کرنے کو علی نہ ہو. اور ابن عباس فرما رہے ہیں میرے علم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قطرے کی مثال ایک سمندر کے سامنے. علی ایک سمندر علم ہے اور ایک میں علم کا خطرہ. عزیزو مجھے میرے پاس وقت کم ہے. اللہ معاشرے میں فضیلت ذمہ داری اور منصبوں سے نہیں آتی. منصب آنے جانے والی چیز ہے, فضیلت چھینی نہیں جا سکتی. منصب اختلافی ہو سکتا ہے, فضیلت اختلافی نہیں ہو سکتی. نبوت اختلافی ہو سکتی ہے, نبی کا صادق ہونا اختلافی نہیں ہو سکتا. امامت اختلافی ہو سکتی ہے, علی کی شجاعت اختلافی نہیں ہو سکتی. کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا ہے, اختلافی سے مراد کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا, لیکن کوئی نہیں ملے گا جو علم علی کے اوپر حرف لے کر آئے. اور یہ علم دینے والی ہستیاں ہمیں فضیلت دینا چاہتی ہیں, اور فضیلت در حقیقت علم کے ذریعے آتی ہے. شخصیت جب بنے گی کہ جب اس کے پاس علم ہوگا. علم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. معاشرہ جب تک صاحب علم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. عزیزو پیغمبر کے پاس سب کچھ تھا مگر اللہ کو اچھا لگتا تھا. قل رب زدنی علما, ایک چیز مجھ سے بار بار مانگا کرو, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ساری زندگی طالب علم رہنے والے ہی سرفراز رہتے ہیں. پیغمبر اکرم علم مانگ رہے ہیں اللہ سے, کچھ اور نہیں. عزیزو یہ کربلا صاحبان علم کی انجمن کا نام ہے. حسین ابن علی جانتے تھے سازشی مزاجوں کو کہ کل کہہ دیا جائے گا کہ فقیہ حافظان قرآن تو کہیں اور تھے, حسین کے پاس کتنے فقیہ تھے, حسین کے پاس کتنے عالم تھے, حسین کے پاس کتنے حافظان قرآن تھے. زہر قین حافظ قرآن, جان حافظ قرآن, اور ان میں ایک بڑا نام ہے حبیب ابن مظاہر جو حافظ قرآن ہے, جو فقیہ ہے. ایک ان میں نام ہے عبداللہ ابن سعید کا جو حافظ قرآن بھی ہے فقیہ بھی ہے. یوں تو یہ سارے فقیہ تھے لیکن جسے حسین فقیہ لکھ دے اس کا کتنا بڑا درجہ ہوگا. حبیب کو ویسے آنا ہی تھا مگر حبیب کی قسمت کو چار چاند لگ گئے. حسین نے خط لکھ دیا, خط لکھ کر بلا دیا. جب خط لکھا نا امام حسین نے تو اس میں تین سطروں سے زیادہ بڑا خط نہیں ہے میرے مولا امام حسین کا. فرماتے ہیں من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. اے حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا تو علم ہے, تم جانتے ہو ہماری نبی سے کیا نسبت ہے. اگر تمہیں یاد ہے اور معلوم ہے تو بس اتنا سمجھ لو کربلا میں ہم گھر چکے ہیں. اجرکم اللہ. اور اے حبیب جلدی آنا, دیر نہیں کرنا. حبیب کے دروازے پر دستک ہوئی, حبیب نے نامہ لیا آنکھوں سے لگایا. ان عورتوں کا بڑا کردار ہے عزیزو, بہت سارے مردوں کو مرد عورتوں نے بنایا ہے. ایک مرتبہ ایک زہیر قین کی زوجہ کا کردار کربلا کے واقعے کے اندر منفرد ہے اور ایک حبیب کی زوجہ کا کردار بھی منفرد ہے. حبیب نے قلب زوجہ کے امتحان کے لیے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں کیا مدد کروں گا, کچھ نہیں کہا, جا کر چادر سر پر رکھ لی, کہا پھر مجھے جانے دو. کہ تم کیوں جاؤ گی؟ کہ تم نے سنا نہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ میرے ساتھ زینب بھی ہے؟ اجرکم اللہ. حبیب نے بڑھ کر کہا کہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین مدد کو پکارے اور میں حسین کی مدد کو نہ جاؤں؟ اپنے غلام کو بھیج دیا، حالات پر اشوب ہیں، شہر سے باہر چلے جاؤ. سواری لے کر، حبیب کے سواری لے کر شہر سے باہر غلام چلا گیا. حبیب کو آنے میں دیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا، اگر میرا مولا نہیں آیا تو تیری پشت پر بیٹھ کر حسین ابن علی کی مدد کو میں جاؤں گا. آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا حسین اتنے غریب ہو گئے کہ غلام بھی رحم کھا رہے ہیں؟ کہا جا، میں نے اسی بات پر تجھے آزاد کر دیا. کہا مولا، ساری زندگی آپ کی خدمت کی، اب اولاد زہرا کی خدمت کا وقت ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے. جناب حبیب اپنے غلام کو عزاداروں لے کر میدان کربلا میں پہنچے. جیسے ہی کربلا کی حدود میں حبیب نے قدم رکھا، میرے مولا نے آواز دی، عباس، علی اکبر آؤ، میرا بچپن کا دوست حبیب آ گیا. میری مدد کرنے کے لیے حبیب کربلا میں آ گیا. تکبیروں کی آوازوں سے حبیب کا استقبال ہوا، سینے سے حسین ابن علی نے لگا لیا. ایک مرتبہ درے خیمہ سے پردہ ہٹا، فضا نے آ کر کہا، حبیب تمہیں زینب نے سلام کہا. سر سے امامہ اتار دیا حبیب نے عزاداروں. اللہ ہرے مصیبت زینب کبرا، نبی زادیہ سلام کہلوا رہی ہیں. حبیب ابن مظاہر نے امام حسین حبیب کے آنے سے عزاداروں کربلا کے مجاہدوں میں ایک روح سی آ گئی، اس لیے کہ حبیب نبی کے صحابی کا نام ہے، حبیب علی کے صحابی کا نام ہے، حبیب نے حسن مصطفیٰ کے لشکر میں کام کیا ہے، حبیب بہت بڑا نام ہے تاریخ اسلام میں. حبیب ابن مظاہر اسدی نے ایک مرتبہ حسین کے لشکر میں روح ڈال دی. ایک مرحلہ آیا، جناب زینب نے امام حسین کو بلا کر کہا، بھائی حسین، مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کل جب کربلا کا میدان عاشورے کے دن جب میدان شہادت گرم ہو تو یہ صحابی کہیں ساتھ چھوڑ کر نہ چلے جائیں. یہ جملہ کہیں حبیب نے سن لیا، سارے صحابیوں کو ایک بڑے خیمے میں جمع کیا، اے صحابیوں، زینب کے دل کو سکون پہنچانا ہے، علی کی بیٹی کو اطمینان دینا ہے کہ ہم چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. ایک بڑے خیمے میں حسین کو حبیب نے بلا لیا، کہا مولا، اگر 70 مرتبہ مارے جائیں اور پھر زندہ کر لیے جائیں تو ہم میں سے کوئی جانے والا نہیں ہے، مگر یہ گزارش ہے، یہ پیغام زینب تک پہنچا دیجئے. عزاداروں، روز عاشورہ آ گیا، حبیب نے اجازت لے لی. میں جملے مختصر کر رہا ہوں، حبیب نے اجازت لے لی، میدان کربلا میں شہادت کے لیے چلے گئے. حبیب نے جو جہاد کیا ہے، شمر کا جملہ ہے، شمر ابن ذوالجوشن کا جملہ ہے کہ حبیب اور زہیر کی جنگ نے معجزہ دکھایا. اکیلے لڑ رہے تھے ہزاروں سے، جہاں رخ کر لیتے تھے حبیب بڑھاپے میں، بھووں کو رومال سے باندھا ہوا تھا، سفید بالوں پر رومال باندھا ہوا تھا، کمر جو کل تک خمیدہ تھی آج حبیب کی کمر سیدھی تھی. ایک مرتبہ میدان کربلا میں معجزہ دکھایا حبیب نے، سینکڑوں لوگوں کو فنار کیا، لیکن عزادار و شہادت کی قسمت میں تھی، حبیب کی پیشانی پر ایک تیر لگا، حبیب کے سینے پر ایک تیر لگا، گھوڑے سے زمین پر آئے، مولا کو سلام آخر کہا. حسین جب لاشے پر پہنچے، مرثیہ پڑھا، یا اللہ، یہ ایک رات میں قرآن ختم کرتا تھا، یا اللہ، اسے دیکھ کر مجھے حوصلہ ملتا تھا، یا اللہ، یہ حسین کا بچپن کا دوست تھا، اے اللہ، گواہی دیتا ہوں یہ تیرا موحد تھا، یہ تیرے نبی کا چاہنے والا تھا، یہ تیرے نبی کے بچوں کا چاہنے والا تھا. میرے مولا نے مرثیہ پڑھا، اجرکم اللہ، حبیب کے لاشے پر حسین نے مرثیہ پڑھا. حبیب کا لاشا کیسے اٹھا کر لے آئے حسین؟ عزاداروں، آپ نے گریہ کر لیا. ایک منزل اور سن لیجئے، جب یہ قافلہ اسیروں کا کوفے کے بازاروں سے گزرنے لگا تو خولی کے ہاتھ میں ایک سر ہے جس کی انی پر حبیب کا سر ہے. حبیب کا بیٹا ہے قاسم ابن حبیب، شہید نہیں ہوا ہے، کوفے کے اندر ہے. آگے بڑھ کر کہتا ہے، خولی، یہ سر میرے بابا حبیب کا ہے، تجھے کتنی قیمت چاہیے؟ میں دینے کو تیار ہوں. خولی نے کہا، مجھے دربار شام سے قیمت ملے گی. دینے کا انکار کر دیا. قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کو ہمراہ کیا. جب یہ قافلہ ایک خرابے سے گزرنے لگا، قافلے پر حملہ کیا، سر حبیب ابن مظاہر کو لے لیا، بس ہزاروں میں نے مجلس تمام کر دی، سر حبیب ابن مظاہر کو خولی سے چھین لیا، امام سجاد کے سامنے سے یہ کہتا ہوا گزرا، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کے سر کو نو کے نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا، امام کا حال متغیر ہو گیا، بنے ہوئے ہاتھوں سے امام حسین کے سر کو دیکھا، بابا یہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کا بچہ مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں۔
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.